بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 اگست 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ جمعہ کا مطالعہ جو ہے سلسلے وار چل رہا ہے. گزشتہ جمعے جو ہے سورہ جمعہ کے حوالے سے کچھ ابتدائی تعارفی گفتگو ہوئی تھی. اس کی ضرورت بھی یوں پیش آئی کہ بیچ میں کچھ فصل آ گیا تھا چند ماہ کا، اور یہ بات بھی میں نے واضح کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع تو ہے ہی احکام جمعہ پر مشتمل. نام سورہ جمعہ ہے، اور جمعہ کے احکام قرآن مجید میں اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں وارد ہوئے ہیں. فرضیت جمعہ بھی، احکام جمعہ بھی. پہلا رکوع بظاہر جمعے سے متعلق نظر نہیں آتا، یعنی اس نظام جمعہ سے، لیکن اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ میں نے آپ پر واضح کیا تھا. سورہ صف کا ہم نے جو پہلے مطالعہ کیا اس سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مشن، جسے آپ نے خود ایک حد تک اپنی حیات طیبہ میں مکمل فرما دیا تھا اور بقیہ امت پر چھوڑ دیا تھا، وہ غلبہ و اقامت دین، غلبہ دین حق. یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی دھرتی ہے، اس کا مالک اور خالق وہ ہے. اس زمین پر جو اللہ کی مخلوق بستی ہے انسان کے نام سے، ان کے اندر عدل و انصاف والا نظام، لوگوں کا استحصال نہ ہو، ظلم نہ ہو، جبر نہ ہو، لوگوں کو ان کے اصل حقوق ملیں، عدل و قسط ہو، یہ وہی دے سکتا ہے جو انسانوں کا خالق اور مالک ہے، وہ کامل نظام. اور اس نے وہ نظام عطا کر دیا، اور عطا اس لیے نہیں کیا تھا کہ پڑھو اور تلاوت کر کے اس کا ثواب حاصل کرو اور حساب لگاؤ کہ اتنی آیات پڑھ لی ہیں اور اتنے ثواب جو ہے 10 سے ضرب دے دیا جائے ہر حرف کو، آج اتنا ثواب کما لیا. اس نظام کو قائم کرنا ہے. اس سے پہلے بھی رسولوں کا یہ مشن رہا، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ آپ کے ہاتھوں ہوگا. کرے گا کون اس کے لیے جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں بھلا اس سے زیادہ جان گسل محنت کوئی ہو سکتی ہے؟ اور جو قربانیاں صحابہ نے دی ہیں دعاؤں سے تو نہیں ہوا، دعائیں تو بعد میں اثر دکھاتی ہیں جب آدمی اپنا استحقاق ثابت کر دے کہ ہاں میں واقعی مخلص ہوں، میں اس کام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اب دعا مانگو. ہم سمجھتے ہیں کہ بس دعاؤں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے کہ جن کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہوں؟ لیکن یہ ساری محنت کرنی پڑی ہے انہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد دوسرا غزوہ، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جیش اسامہ تیار کر کے گئے ہیں، شام سے گویا کہ اس وقت کا جو سب سے بڑی سپر پاور تھی رومن امپائر، اس سے مقابلے کے لیے لشکر تیار کیا ہوا ہے. چنانچہ یہ جو ہے یہ کام کیوں کہ کرنا پڑا؟ اس لیے کہ یہ مشن تھا غلبہ دین. اس انقلابی مشن کے حوالے سے جو انقلابی لٹریچر ہے وہ یہ قرآن ہے. جب تک اس کے ساتھ تعلق جڑا رہے گا انسان جو ہے وہ اس مشن سے وابستہ رہے گا. اور جمعہ کا نظام اصلا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم، یہ لٹریچر، اس کی بار بار یاد دہانی ہو، معلوم ہو مشن کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی پڑھتے تھے اور قرآن ہی کے ذریعے تذکیر اور معزت اور نصیحت فرماتے تھے. یہ ایک بہت عظیم نظام قائم کیا آپ نے تعلیم بالغان کا، سب لوگ اکٹھے ہوں، آئیں جمعے کے وقت، دوپہر کے وقت نہا دھو کر آئیں، تازہ دم ہو کر آئیں، اچھے لباس میں آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، اور پھر سنیں توجہ سے، اتنی توجہ سے سنیں کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے اور کوئی شخص یہ اسے کہے کہ تم چپ ہو جاؤ، تو اس شخص نے یہ بھی جو کہا چپ ہو جاؤ یہ بھی ناپسندیدہ ہے. آواز سے ذریعے چپ کرانا، ہاں کسی اور انداز سے، آپ کے کوئی اور ڈسٹرب نہ ہو اور آپ کی آواز نہ نکلے، اس انداز سے چپ کرانا اور ہے، لیکن یہ کہنا کہ خاموش ہو جاؤ یہ بھی لغو حرکت ہے. یہ تھا جمعہ کا نظام. چنانچہ یہ پہلا رکو جو ہے اصل میں اسی قرآن کے اس پہلو کو اجاگر کر رہا ہے، لہذا دونوں انتہائی مربوط ہیں. انقلابی کتاب یہ ہے، چوں بجاں در رفت جان دیگر شبد. یہ کتاب جب کسی کے باطن میں سرایت کر جاتی ہے تو اندر انقلاب آ جاتا ہے. جان چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد، اور جب اندر انقلاب آئے گا اب وہ عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنے گا، اس سے راہ ہموار ہوگی. پہلے اندر انقلاب آنا ضروری ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو اس کا تعلق ہے، اور یہ مسلمانوں کا لٹریچر انقلابی لٹریچر بھی ہے، اور صرف انقلابی لٹریچر ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا ذریعہ بھی ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بھی ہے، ایمان کے حصول کا ذریعہ بھی ہے یہی قرآن. اور اس کے لیے اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر گہرا یقین لازم ہے. یہ اس کا انیویٹیبل حصہ ہے. اس انقلابی جماعت کی جو تربیت ہوگی وہ اس نہج سے ہوگی. چنانچہ اگر مسلمان اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں تو آپ نے بشارت دی تھی، عظیم ترین انقلابی رہنما اس ایک اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جتنے انقلاب آئے وہ جزوی تھے، اجتماعی نظام کے کسی ایک گوشے میں انقلاب آیا. واحد انقلاب کے جو اس نے ہر گوشے کا احاطہ کیا ہے زندگی کے، اور نہ صرف یہ کہ اجتماعی نظام بلکہ فرد، اور فرد بھی صرف اس کا ظاہر نہیں، اس کا باطن، ہر چیز بدل دی، وہ انقلاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برپا ہوا. چنانچہ آپ کے بعد اب یہ کیا ہے، آپ سب سے بڑے انقلابی رہنما، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ رسولوں اور انبیاء کی اگر آپ دیکھیں کہ ان کو کتنی عمر ملی ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت ہی کم عرصہ ملا ہے دنیا میں. جسے ہم 63 سال کہتے ہیں قمری تقویم کے اعتبار سے تو وہ 61.5 سال بنتے ہیں. یہ کیا عمر ہے؟ اور آپ کی رسالت قیامت تک ہے. اور قیامت کے حوالے سے بھی جو احادیث سے اشارات ملتے ہیں, ویسے تو آپ نے کہا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگلیاں, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اب یہ دور اب قیامت ہی ہے اس کے بعد جو اصل ایونٹ ہے. لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1500 برس تک اس امت کی عمر, اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہے بعض احادیث سے. تبھی کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدی جو ہے وہ آخری صدی ہوگی, یعنی 14ویں صدی جب مکمل ہو جائے گی تو 1500 سال ہو جائیں گے. اتنی ہی عمر بتائی گئی ہے, تو اس لیے اس کو آخری صدی کہا جاتا ہے, اس لیے کہ احادیث پہ اس کے اشارات ملتے ہیں. لیکن آپ تو رخصت ہو گئے اور یہ اگلے جو 1500 سال ہیں اس میں رہنمائی کون دے گا؟ قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. میں چھوڑ چلا ہوں تمہارے اندر وہ شے کہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ٹریک پر رہو گے. وہ ہے اللہ کی کتاب. وہ سنتی دوسری حدیث میں اس کے ساتھ ہے, اور وہ نہ بھی ہو تو وہ از خود شامل ہے, اس لیے کہ قرآن خود آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیتا ہے. جو کچھ آپ کے فرمودات ہیں وہ اس قرآن کی شرح ہے, تفسیر ہے, وضاحت ہے, بیان ہے, تبیین ہے, لہذا اس کو الگ تو کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ ہے رہنما شے, وہ سنت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے, عملی شکل میں بھی موجود ہے, علمی سطح پر بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ ہے اس سورہ جمعہ کا اصل مضمون. سورہ صف کا اصل مضمون تھا انقلابی مشن, سورہ جمعہ کا مضمون اصل میں یہ ہے کہ اس انقلابی مشن کے لیے کارکن کیسے تیار ہوں گے. کسی جذباتی نعرے پر اکٹھے کر لیا جائے, روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر کچھ لوگ اکٹھے کر لیے جائیں اور ایک انقلاب کی طرف پیش قدمی کی جائے, یا کچھ اور خواب دکھا کر, یا کسی عقیدت کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کا ایک ہجوم اکٹھا کر کے ہو جائے گا کام. اصل سوال تو یہ ہے جو اس وقت کا بہت بڑا سوال ہے, حقیقی اسلامی انقلاب کیسے آئے گا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کیسے برپا کیا؟ آپ اسوائے کاملہ ہیں, رہنمائی تو ہمیں وہاں سے لینی ہے ہر معاملے میں. وہاں کیا تھا؟ وہ حزب اللہ کیسے تیار ہوئی تھی؟ اس کی تربیت کن خطوط پر ہوئی تھی؟ میں پھر یاد کرا دوں کہ انقلابی مشن کا ذکر قرآن میں 3 جگہ ہے, اور اس مشن کے لیے کارکنوں کی تیاری کس نہج سے ہوگی اس کا ذکر 4 مرتبہ ہے اس قرآن میں. کتنی اہمیت ہے اس کی. یہ ہے اصل مضمون. اکبر آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے, نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. ہماری نظر تو ٹکتی ہے نا بدر میں, کیسی عظیم الشان فتح ہوئی ہے, 313 نہتے تھے مقابل پہ 1000 کا لشکر. یہ اس سے پہلے 15 سال جو محنت ہوئی ہے یہ تو اصل میں اس کا ایک نتیجہ تھا. اس محنت کا آغاز تو غار حرا کی تنہائیوں سے ہوا ہے, اور پھر وہاں پہلی وحی آئی ہے, اور پھر جس مشقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 15 سال گزارے ہیں, ایک جماعت کی تیاری کس انداز سے کی گئی ہے. جسے اقبال نے بھی کہا کہ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن, چون پختہ شبی خدرا پر سلطنت جم زن. پہلے تو درویشی پیدا کرنی ہوتی ہے افراد کے اندر, اس درویشی کا سبق دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا مطلوبہ مقصود نہیں ہے, صرف آخرت, صرف اللہ کی محبت. سب سے پہلے تو یہاں سے بات شروع کی ہے, اور 15 سال جو ہے وہ محنت ہوئی ہے ان افراد کے اوپر جو پھر بدر کے میدان میں جمع تھے. وہ محنت کیا ہے، اسے قرآن مجید بیان کر رہا ہے یہاں پر کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. چنانچہ یہ ہے جو مرکزی مضمون ہے سورۃ مبارکہ کا. میں پہلی آیت کا ترجمہ کر کے پھر اب دوسری آیت کی طرف آتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے. اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہے. کس کی تسبیح و تحمید ہو رہی ہے؟ وہ اللہ کے جو الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے. اللہ کے اسماء میں سے چار یہاں پر ذکر کیے ہیں. بالعموم ان صورتوں میں دو کا ذکر ہوا ہے. وہو العزیز الحکیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یہاں چار کا تذکرہ ہے. کیونکہ اگلی آیت میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہج بتایا گیا کہ جس نہج سے آپ نے وہ جماعت تیار کی اس کے بھی چار حصے ہیں، ان چاروں کا تعلق اللہ کے ان اسماء حسنہ کے ساتھ ہے. بڑا ڈائریکٹ، بہت خوبصورت ربط بنتا ہے. چنانچہ اگلی آیت کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی ہے جس نے بھیج دیا امیین میں ایک رسول جو انہی میں سے ہیں. یہ لفظ امی کو یہود حقارت کے طور پر استعمال کرتے تھے. بھئی یہ بنو اسماعیل کون ہیں؟ امی ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی نبوت کی روشنی نہیں آئی، 2500 سال سے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا، ان کے یہاں پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، کوئی تعلیم باقاعدہ اس کا کوئی سسٹم سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو کتاب والے ہیں، اہل کتاب. قرآن نے بھی اہل کتاب کہا ہے انہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے پاس اللہ کی ایک کتاب نہیں ہے، اور بے شمار صحیفے بھی ہیں رسول نبیوں کے. چنانچہ جو تورات ہے اس وقت بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، اس کے اندر زبور بھی شامل ہے، اور بھی نبیوں کے صحیفے شامل ہیں. اور یہ سب جو ہیں اس پر وہ ناز کرتے تھے بنی اسرائیل، اور یہ امی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو ان کے منہ پر دے مارا اور اس کو ایک مقام عطا کر دیا. ان امیین میں اللہ نے ایک رسول نبی امی کو اٹھایا ہے. تم جنہیں امی کہہ رہے ہو، یہ امی جو ہیں یہ پوری دنیا کے لیے معلم بن کر بنائے بھیجے گئے ہیں. پوری دنیا کو اخلاق سکھانے والے یہ ہیں. تمہاری اصلاح کرنے کے لیے یہ آئے ہیں، رسول نبی امی. تو ان امیین میں اللہ نے ایک مبعوث فرمایا اپنا، وہ رسول جن کا ذکر سابقہ آسمانی کتابوں میں جا بجا ملتا ہے. وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ. وہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب کی اور حکمت کی. یہ چار بات چار الفاظ ہیں، اور یہ چار الفاظ قرآن مجید میں چار مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. یہ مضمون اسی انداز سے چار مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. بہت اہمیت ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں یہ لوگ مبتلا تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس رسول نے آ کر جو ہے ان کی کایا پلٹ دی. چنانچہ اب آپ دیکھیے کہ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے یہ چار کام، ان کا تعلق ذرا جوڑ دیں اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ. اللہ کا پہلا جو اسم یہاں پر آیا، الملک، بادشاہ، اس کے مقابلے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض چہار گانا ہیں، یا جو چار کام آپ نے کیے ہیں جن کے ذریعے ایک انقلابی جماعت امت تیار کی ہے، وہ الفاظ ہیں یتلو علیہم آیاتہ. اللہ ہے الملک، بادشاہ حقیقی وہ ہے. اس کے فرامین، اس کا پیغام، اس کا میسج سنانے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انقلاب کی بنیاد ہے. اس اللہ کا پیغام، یتلو علیہم آیاتی، دوسرا لفظ آیا القدوس، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے وہ مجسم پاکیزگی ہے. اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کی، دوسرا کام یزکیہم، تزکیہ فرما رہے ہیں، ان کے باطن کو پاک کر رہے ہیں. وہاں لفظ قدوس، یہاں تزکیہ. ویعلمہم الکتاب العزیز، وہاں پر تیسرا جو اللہ کا اسم آیا ہے اسم گرامی، العزیز جو مقتدر ہے، غالب ہے، جس کا حکم چلتا ہے. اور یہاں الفاظ آئے ویعلمہم الکتاب، وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب سے مراد ہے شریعت کے احکام، وہ جو مقتدر ہستی ہے اس کے جو احکامات ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تعلیم شریعت. اور آخری جو اسماء حسنہ میں سے آئے الحکیم، کمال حکمت والا. اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں کاموں میں سے جو آخری بیان ہوا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے ہوئے ہیں یہ دونوں آیات، بہت مربوط ہیں. اب پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، ذرا اس کو غور نوٹ کیجیے گا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہ کوئی جذباتی نعرے سے بات شروع نہیں ہوئی، حقائق سے بات شروع ہوئی ہے. کائنات کے جو ابدی حقائق ہیں ان کو مانو، یہ تمہارے ان بتوں میں کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو مختار کل ہے، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. ہمارا ایمان اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر، اور جو بھی امور غیبیہ ہیں، غور سے آپ دیکھیں گے تو یہی کائنات کے ابدی حقائق ہیں جن کی خبر رسول لے کر آتا ہے، اس لیے کہ ان ابدی حقائق تک پہنچنے کا کوئی واضح اور جو کہنا چاہیے کہ اور کوئی ایسا مؤثر راستہ نہیں ہے. انسان جو ہے ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہے. فلسفی جو ہیں، اگر آپ فلسفے کی داستان سنیں تو وہ انسانی کی ٹھوکروں کی ایک داستان ہے، حقیقت کی تلاش میں ٹامک تو ہی مار رہے ہیں، اتفاق کبھی ہو ہی نہیں سکا ان کا. اور جو کچھ سوچ وچار کر کے جو حاصل لے کر آتے ہیں تو اس پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گمان یہ ہے کہ ایسا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے. کوئی کبھی تیقن سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اصل بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کہہ سکتا ہی نہیں. اور ہر فلسفی کو آنے والے فلسفی نے رد کیا کسی نہ کسی انداز سے. وہ ابدی حقائق جن کا اجمالی علم ہماری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے، الست بربکم کے حوالے سے، لیکن ہمارے حواس اور محض عقل، ایبسلوٹ جو آپ کی جو صرف محض عقل ہے، عقل، اس کی بنیاد پر آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. عقل کو آستان سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں، حضور ہی نہیں ہے. تو پھر ابدی حقائق کا علم کہاں سے آئے گا؟ نبی وہ حقائق کا علم لے کر آتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک اللہ ہے جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے، کل اختیار کا مالک وہ ہے، تمام اچھے نام اس کے ہیں، کائنات میں جو خیر خوبی بھلائی ہے، حسن ہے، سب کا سرچشمہ وہی ایک ذات ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، وہی اس کائنات کا بھی اور اس دنیا کا بھی اور اس عالم کا بھی مالک ہے، اور جو عالم میں آخرہ ہے اس کا مالک بھی وہی ہوگا، مالک یوم الدین. اور اس نے انسان کو بھیجا ہے خاص مقصد کے تحت، یہ دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے ہمیشہ کا منزل نہیں ہے، دنیا تو ایک عارضی مستقر ہے، بہت ہی عارضی سا مہلت عمر ہے تمہاری جو تمہیں اس دنیا میں گزارنی ہے، اس پلینٹ پر. یہاں سے رخصتی ہوگی، سب کو جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن موت کا پر حیات کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا، وہ تو ایک صورت سے دوسرے میں منتقلی کا نام ہے، انتقال ہے، ٹرانزیشن ہے، اب عالم برزخ میں شفٹ ہو گئے ہو، پھر اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، اور وہ اصل زندگی ہے، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یہ ہیں کائنات کے ابدی حقائق، ریئلٹیز اس کائنات کے حوالے سے، جن کو ہم ایمان کہتے ہیں، یہ اس معنی میں ڈوگما نہیں ہے کہ ایک عقیدہ ہے، متبرک عقیدہ، اس کو رکھ لو تو اس سے کچھ خیر و برکت حاصل ہو جائے گی، جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہ ہو، عین حقائق یہ ہیں، باقی جو کچھ اس کے علاوہ ہے وہ گمراہی ہے۔ چنانچہ یہ وہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے اس انقلابی جماعت کی سوچ کو درست کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کو قائم کرنا، ایک رب، اسی کی بندگی، ہم اس کے وہ واقعی مالک حقیقی ہیں، ہم اس کے واقعی غلام حقیقی ہیں، وہ ہمارا محسن ہے، اسی نے ہمیں مسجود ملائک بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوقات اسی کی پیدا کر دیں، یہ نالی کے جو کیڑے ہیں رینگنے والے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن یہ انسان پھر اپنے آپ کو حیوانوں کی سطح پر لانے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، اور آج کی تہذیب کے جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو ایکویٹ کرتے ہیں حیوانوں کے ساتھ، جو چیزیں شرف انسانیت والی ہیں ان سب کو ختم کر کے کامل حیوان بن جاؤ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، حیوان بھی اپنی جبلت کہتے ہیں زندگی گزارتا ہے، وہ بھی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے آج کا جو پورا فلسفہ حیات ہے وہ حیوانیت پر مشتمل ہے، خاص طور پر فلسفہ اخلاق جو ہیڈونزم ہے، اس پہ تو اس کا تو سوچ ہی ایسی ہے کہ اس کو سن کر ہنسی آتی ہے، واٹ از گڈ اینڈ واٹ از بیڈ، کیا صحیح ہے، کیا ورچو ہے، کیا نہیں ہے، معیار کیا ہے، جو جس شخص کو جس چیز میں مسرت اور فائدہ نظر آئے وہ اس کے لیے خیر ہے، مجھے مسرت اور فائدہ نظر آتا ہے کہ میں دوسرے کا مال ضبط کر لوں، میں دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالوں، میرے لیے یہی خیر ہے، یہ آج کا علم الاخلاق آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے، یہ حیوانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے، چنانچہ یہ ہے، لیکن وہ رب کائنات کے ابدی حقائق، زندگی میں تم یہ دنیا میں تم ہو تو تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری منزل کون سی ہے، اور اس منزل کے حوالے سے صحیح راستہ کون سا ہے، اور اگر اس صحیح راستے کو اختیار نہ کیا تو پھر جو بھیانک انجام ہے وہ ابھی سے سن لو، چھوٹ تو دے دی اللہ نے کہ اما شاکر ہوں اما کفورا، دنیا دار الامتحان ہے، اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا، ایک راستہ وہ ہے جو نبی اور رسول دکھا رہے ہیں، اور اس کے برعکس جو راستے ہیں وہ سب شیطان کے راستے ہیں، اس میں کسی تفریق کی ضرورت نہیں ہے، ایک راستہ ہے اللہ کا راستہ اور باقی سارے راستے شیطان کے راستے ہیں، اب تم طے کر لو کہ کس راستے پر چلنا ہے، اللہ اس پہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا، تمہیں موقع دے گا، لیکن سن لو انجام کیا ہونا ہے، وہ دن آ کر رہے گا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم روزانہ سو جاتے ہو اسی طرح ایک روز موت کی نیند سو جاؤ گے، اور جیسے روزانہ صبح اٹھتے ہو اسی طرح ایک دن میدان حشر میں تمہاری آنکھ کھلے گی، یہ ہو کر رہے گا، ایک حصہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ایک وقت تو آتا ہے، ایک دن موت کی نیند ہر شخص کو سونا ہے، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن جو دوسرا اس کا حصہ ہے اس کو سوچنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا کہ اس سے ہمارے عیش و آرام میں خلل واقع ہوگا اگر اس کو سوچیں گے تو، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اور فسق و فجور میں گناہوں میں آگے بڑھتا رہے، لہذا آخرت کا انکار کرنا سمجھتا ہے کہ یہ بہتر ہے انکار ہی کر دو، ورنہ تو پھر قدم قدم پر دیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ نہیں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ جہنم میں لے جانے والا ہے یا اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے، پھر تو قدم قدم پہ رکاوٹ ہے. کم سے کم اللہ نے انسان کو شعور تو دیا ہوا ہے, اس شعور کا لازمی تقاضا ہے. بہتر یہی ہے بول جاؤ آخرت کو. چلو انکار نہ بھی کرو تو ایک فلسفہ ہے جس پہ ہم نے سب نے پناہ لے رکھی ہے کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. دیکھ لیں گے آخر ساری لوگ جا رہے ہیں نا, اسی رخ پر جا رہے ہیں, ہم بھی ان میں سے ہوں گے. بہرحال یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ, سب سے پہلے اندر کی دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے اور اس کا ذریعہ آیات قرآنی, سوچ کی درستی, قبلے کی درستی. آج کے قبلہ یہی ہے, انسان دنیا میں جو زیادہ سے زیادہ کما لے, دنیا حاصل کر لے, بس اسی کو ہم نے قبلہ بنا رکھا ہے. یہ ہمارا مقصود ہے, مطلوب ہے. اور اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. کون ہے امام برحق آج کا؟ یہ اقبال 1400 سال پرانی شخصیت نہیں ہے, وہ اسی دور کی شخصیت ہے, آج کے دور کے لیے پیغام دے رہے ہیں. اصل میں امام برحق وہ ہے جو تمہیں اس دنیا سے اور دنیا کی چیزوں سے بیزار کر کے تمہاری نگاہ کو مرتکز کر دے آخرت پر. باقی جو جس طرف بلانے والے ہیں سب فراڈ ہیں, وہ اللہ کو نہیں پوجنے کی دعوت دے رہے, وہ کسی اور چیز کو پوجنے کی دعوت دے رہے ہیں. ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور جب قرآن اندر سرایت کر جاتا ہے تو یہ کیفیت لازمن پیدا ہوتی ہے. موت کے آئینے میں دکھلا کے رخے دوست تجھے, زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. یہ ہے وہ حقائق, جب منکشف ہوتے ہیں تو پھر سوچ یہ بن جاتی ہے. تو یہ سب سے پہلی بات, یتلو علیہم آیاتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت بھی دے رہے ہیں تو آیات قرآنی کے ذریعے. آپ کے مواعظ آپ کو بہت کم ملیں گے حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی تقریر کی ہے, کوئی خطبہ دیا ہے, بہت کم. اگر ہیں بھی تو بڑے مختصر. جہاں آپ قرآن کی دعوت, جہاں بھی آپ لے کر جاتے تھے ایمان کی دعوت, آیات قرآنی ہی پیش کرتے تھے. اس سے زیادہ مؤثر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا آواز ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اور اسی کے ذریعے اندر کی دنیا میں انقلاب آ رہا تھا. جب اسرائیت کر جاتا تھا, جو بجان در رفت جان دیگر شبد, جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبد. یہ آغاز ہے یتلو علیہم آیاتہ. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی تذکیر کیجئے اسی قرآن کے ذریعے سے, وعظ فرمائیے اسی قرآن کے ذریعے سے, دعوت دیجئے. بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اسی کی تبلیغ کیجئے, اسی کو پھیلائیے, اسی کی دعوت دیجئے, تبشیر کیجئے اسی قرآن کے ذریعے سے, انذار کیجئے اسی قرآن کے ذریعے سے. فانما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. آپ بشیر بن کر آئے ہیں, نذیر بن کر آئے ہیں, یہ تبشیر اور انذار کیسے ہوگا؟ اس کا ذریعہ قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتی, یہ ہے بنیاد. دوسرا کام, ویزکیہم, ان کا تزکیہ کیجیے. ویزکیہم, اللہ کے رسول تزکیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو پھر آ گئے ہیں آپ کی دعوت پر, ایمان لے کر آئے ہیں. ایک تو سوچ میں تبدیلی آ گئی, فلسفہ حیات بدل گیا. پہلے دنیا عزیز تھی, اب موت زیادہ عزیز ہے. ایسے تو نہیں ہوا, یہ جو فتوحات کا سلسلہ ہوا ہے, وقت کی دو سپر پاور سے ٹکرا گئے تھے. چند ہزار صحابہ تھے, رومن امپائر, پرشین امپائر, دو سپر پاور تھی اس وقت کی, دونوں سے بیک وقت ٹکرا گئے ہیں. اور پھر کیسے, پرشین امپائر کی تو دھجیاں بکھیر دی, اور رومن امپائر کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اسلام کے زیر نگی آ گیا. وہاں لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز تھی ہر ایک کے پاس, یہاں کل چند ہزار تھے مٹھی بھر. اس لیے کہ موت انہیں زیادہ عزیز ہے. شہادت ہے بتوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو یتلو علیہم آیاتہ سے سوچ بدلی, اور پھر یزکیہم ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں. جو ایمان لے آیا سوچ تو بدل گئی, نقطہ نظر درست ہو گیا, قبلہ صحیح ہو گیا, لیکن انسان کے اندر کچھ وہ جو حیوانی خواہشات بھی رکھ دی گئی ہیں, انسان کو ملغوبہ بنایا گیا. اس کے اندر ایک ملکوتی عنصر ہے, وہ اس کا مقام فرشتوں سے اونچا ہے. دوسری طرف کسی انسان کے اندر ایک پورا حیوان بھی موجود ہے, جس میں لالچ بھی ہے, جس میں تما بھی ہے, جس میں حب دنیا بھی ہے, حب مال بھی ہے, انتقام بھی ہے, غصہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ نفس کے اندر یہ کمزوریاں ہیں, اور اگر ان کمزوریوں پر قابو نہ پایا جائے تو پھر ساری بات صبر میں آ بھی گئی, ہدایت آ بھی گئی, مل بھی گئی, لیکن انسان کے لیے اس ٹریک پر صراط مستقیم پر چلنا بڑا مشکل ہے. یہ کمزوریاں قدم قدم پہ پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہیں. دنیا کی محبت, مال کی محبت, لالچ, طمع, حرص, حسد, انتقام, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کو ٹیم کرنا ہے کہ یہ رکاوٹ نہ بنے, اندر سے پاک ہو جائے باطن. انسان کے باطن کے اندر یہ ساری غلاظتیں موجود ہیں. خلق الانسان ضعیفا, انسان پیدا کیا گیا, اس کی خلقت میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں. یہ بشر ہے, اس کے بشری تقاضے اور ان کے اندر ایکسیڈ کرنے کا معاملہ, حدود کو پھنانگنے کا معاملہ, دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا جو ہے یہ, کہ یہ سب کچھ مجھے مل جائے, یہ ہے انسان کی طبیعت کا حصہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کی محبت میں بڑا سخت ہے, بڑا پختہ ہے یہ. لہذا تزکیہ کرنا پڑے گا, باطن کو پاک کرنا, یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام تھا. دوسرا کام آیات قرآنی کے ذریعے نظر حیات کی اصلاح, فلسفہ حیات, سوچ, منزل. تزکیے کے ذریعے باطن کی صفائی. دیکھیے زکات ہم کہتے ہیں کیا ہے, کیونکہ یہ تمام جو اندر کی ہماری کمزوریاں ہیں ان میں ایک بہت بڑی کمزوری مال کی محبت ہے. دنیا کی محبت, مال کی محبت, زیادہ سے زیادہ مل جائے. لفظ زکات اس کے جو لغوی مفہوم ہے وہ ہے پاکیزگی. تو پاک کس کو کرنا ہے؟ اندر جو مال کی محبت رچی بسی ہوئی ہے, یہ جو غلاظت ہے, اس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنے مال میں سے ایک حصہ نکالو, تاکہ یہ مال کی محبت جو رچی بسی ہوئی ہے یہ کہیں اندر سے اکھڑنا شروع ہو. اور اگر نفاق کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, اسلام تو لے آئے ہیں, نہ نماز میں دل لگ رہا ہے, نہ دل کرتا ہے کہ دین کے کام کریں, دنیا میں بڑھتی جا رہی محبت, علاج بھی یہی بتایا گیا, انفاق, زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اس سے باطن کی صفائی ہوگی. مرض نفاق بھی اگر دور ہوگا تو اس سے ہوگا. اچھا, تزکیہ جو ہے یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. میں اس وقت صرف اشارہ کر کے آگے جاؤں گا, اس پر انشاءاللہ گفتگو تفصیل سے ہوگی بعد میں, بہت اہم موضوع ہے. قرآن مجید کی آیات بھی انسان کا تزکیہ کرتی ہیں, ان میں وہ تاثیر ہے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز کہ جو تمہارے رب کی جانب سے موعظت ہے, نصیحت ہے, تمہارے لیے پیغام ہے, تمہاری جو اصل منزل ہے اس کا پتہ ملتا ہے اس کے اندر. وشفاء لما فی الصدور, اور یہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے قرآن, اس کی آیات, یہ سینوں کے امراض کی دوا بھی ہے. یہ باطنی امراض, یہ روحانی روگ جن کا میں نے ذکر کیا. قرآن جتنا آپ زیادہ پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں, اور خاص طور پر اگر رات تہجد کی نماز, وہ بڑی افیکٹو ہے انسان کے تزکیے کے حوالے سے. ان ناشیت اللیل ہی اشد وقعا واقوم قیلا. خود قرآن مجید اپنی جگہ ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ ہے انسان کے تزکیے کا. آیات قرآنی کی یہ تاثیر ہے, لیکن یہ تاثیر تو اچھا ہوتی ہے جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کتاب ہیں, جب آپ جیسے مزکی جن کو ملے ہیں تو ان کا تزکیہ جس طائف کا ہوا تھا ہم سوچ نہیں سکتے. یہ کرنا پڑتا ہے, ان بیماریوں کے خاتمے کے لیے محنت کرنی پڑے گی ہر دور میں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا تزکیہ کیا, اور تزکیے کے حوالے سے ان کی جو رہنمائی کی ہے وہ اپنی جگہ ایک مستقل چیپٹر ہے, بہت اہم موضوع ہے. لیکن یہ مستقل کام, چار کام, یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمیں عطا کی ہے, ساتھ معلم بھیجے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کتاب کے اندر وہ تاثیر تزکیہ بھی موجود ہے, لیکن اعلیٰ ترین مزکی بھی عطا فرما دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے کیسے تزکیہ کیا وہ ہے ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے. لیکن یہ کام ضروری ہے, انقلابی جماعت اگر اس کے بغیر ہوگی تو مجھے سورہ محمد کی ایک آیت یاد آ رہی ہے, یا مسلمانوں ابھی اللہ نے تمہیں فتح اس لیے بھی نہیں دی کہ تمہارے اندر جو کچے پکے لوگ ہیں اگر ان کو اقتدار مل جاتا تو وہ زمین میں اور فساد مچاتے. جن کا تزکیہ نہ ہوا ہو اگر ان کو اقتدار مل جائے تو وہ دین کے نام پر بھی فساد کر رہے ہوں گے. تو چنانچہ یہ تزکیہ اس کی بڑی اہمیت ہے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کی سوچ درست کرنے کے بعد وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب کی, اور کتاب سے مراد خاص طور پر, ویسے تو یہاں بھی قرآن مجید مراد ہے, لیکن قرآن کا وہ حصہ جس میں احکام ہیں, احکام شریعت ہیں, حلال حرام فرض واجب, اس لیے کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت عطا ہوئی ہے اس کا حصہ ہے, اس کا ایک جز ہے. اس کی خصوصیت سے تعلیم حلال حرام کے حوالے سے, والحکمہ, اور تعلیم حکمت. حکمت جو ہے یہ علم کا اونچا لیول ہے. یؤت الحکمت من یشاء, وہ حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, جس کو حکمت عطا ہوئی اسے تو بڑا خیر عطا ہو گیا. وہ کیا شے ہے؟ ایک علم ہے, معلومات ہے, اور ایک حکمت ہے. اس وقت ٹائم بھی کم ہے, دین کے احکامات تو بہت سارے ہیں, پرائرٹی نمبر ون کیا ہے, اہم ترین کون سے ہیں. جیسے خود ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے ہیں, اکبر الکبائر, گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں. ویسے تو کوئی بھی اللہ کا حکم کسی بھی معاملے میں اس کی نافرمانی کی جائے گناہ ہے, لیکن اکبر الکبائر جن سے بچنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے دین میں کون کس چیز کی کیا اہمیت ہے ویٹیج کے اعتبار سے, اگر وہ سامنے نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں, یہودیوں کے پاس بھی شریعت تھی نا, لیکن وہ کیا ہو رہا تھا, ان کے الفاظ یہ ہیں کہ تم لوگ مچھر چھانتے ہو سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. سموچے اونٹ, سموچے سے سمجھ گئے, پورا سالم اونٹ نگل کے آ رہے ہو اور مچھر چھان رہے ہو کہ کہیں ہمارے اندر مچھر نہ چلا جائے. جس کا جو دین کے اندر جس چیز کی حیثیت یا ویٹیج مچھر کے برابر کی ہے اس کو تم نے سمجھ رکھا ہے سب سے اہم کام, اور جو اہم ترین کام ہے وہ پاؤں تلے ہیں, اس کی طرف کسی کو توجہ ہی نہیں ہے. جیسے آج ہو رہا ہے اس ملک میں, کیا ہو رہا ہے, پورا ہمارا معاشی نظام سود پر بیسڈ ہے. پوری امت اس وقت اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہے, اس کی کسی کو پرواہ نہیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں البتہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف, جن کی حیثیت جسے کہتے ہیں اولا اور خلاف اولا, فقہ کی اصطلاح ہے کہ ایک چیز ہے اس کے اندر یہ کرنا زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے, نماز کے اندر رفع یدین کرنا زیادہ بہتر ہے یا نہ کرنا زیادہ بہتر ہے, اب یہ ایشو ہیں، آواز آمین زور سے کہنا زیادہ بہتر ہے یا کم، یہ بڑے بڑے ایشو بن گئے ہیں. ایمان کو اور اسلام کو اس پر تولا جانے جا رہا ہے. چھوٹی چیزوں میں بہت حساس ہیں، ہمیں اس کی بھی بڑی فکر ہے، شب معراج کو ہم کیسے منائیں اور شب برات کو کیسے منائیں، اور صبح و شام جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. معاشرت ہماری شیطانی، معیشت ہماری شیطانی، کلچر ہمارا شیطانی، ہر معاملے میں اڈا کے خلاف ابلیس کی صف میں کھڑے ہوئے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بڑے حساس. یہ ہے جب حکمت کا فقدان ہو جائے. حکمت آپ کو بتا رہی ہے دین میں اہم ترین شے کیا ہے. نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ اب خلیفہ کون ہوگا، نصب امامت. آج امت کا کوئی خلیفہ ہی نہیں، اور کسی کو احساس بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. امت ایک خلیفہ کے تحت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے باقی سارے کام پورے ہو رہے ہیں. بہرحال حکمت ایک بہت اونچا لیول ہے، اور اسی سے پھر دین کے اندر جو ہے وہ توازن پیدا ہوتا ہے، کس شے کا کیا مقام ہے، پرائیورٹی کس کی ہے، اور کس چیز جو ہے وہ اگنور کی جا سکتی ہے. ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کے اندر بھی جو حکمت ہے اس کو سمجھا جائے. ہم نے تو اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، نیت یہ ہونی چاہیے، سوچ یہ ہونی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے اگر کسی شے سے منع کیا ہے تو اس کے اندر ذریعہ شر کا کوئی پہلو ہے، ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا. جس چیز کا حکم دیا اس میں یقیناً خیر کا پہلو ہے، ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا. یہ بھی حکمت کا ایک لیول ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کیا جائے کہ اس کے اندر خیر کی اور حکمت کے پہلو کیا ہیں. بہرحال یہ ایک وسیع مضمون ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ چار کام آپ نے کیے تو وہ انقلابی جماعت تیار ہوئی. يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن انہی امیین کو پھر اللہ نے پوری دنیا کا امام بنا دیا. بنیاد یہ ہے کام، چار کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اور آج بھی اگر انقلابی جماعت کوئی نہ کوئی بنتی ہے تو یہ اس پروسیس سے گزرے گی، تو حقیقی معنی میں اسلامی انقلاب ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اسی رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے مجھے بھی کچھ نہیں کہنا، آپ بھی حالت منتظرہ میں ہیں، میں بھی حالت منتظرہ میں ہوں. اب آپ لوگ سنتیں پڑھ لیجیے.